نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن عبد الله ابن فرق ابن رواح ابن عدي ابن قاب ابن لوي ابن غالب القرشي الأدبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ابن بردز بار جوفي البخاري رضي الله عنه وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيشاپوري رحمه رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. یہ پہلا سبق ہے جو حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اخلاص کے باب میں قائم فرمایا ہے. اس لیے کہ بھئی کوئی بھی عمل ہو اخلاص کے بغیر تو صحیح ہوتا ہی نہیں, بلکہ نیت جو ہیں وہ ایمان سے بھی اوپر ہے. اگر انسان ایمان لایا اور اس ایمان میں کوئی کھوت ہے, کوئی غرض ہے, تو اصطلاح شریعت میں, شریعت کے دائرے میں اسے منافق کہا جاتا ہے. اور اگر سچے دل سے اللہ کے خاطر وہ ایمان لایا تو شریعت کی زبان میں اسے مومن کہا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے نیت کا مسئلہ ایمان سے بھی اوپر ہے. خود ایمان میں نیت مؤثر ہے, نیت صحیحہ پر مومن ہونے کا فیصلہ اور نیت فاسدہ پر منافق ہونے کا فیصلہ ہوگا. تو چونکہ نیت کا مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے صاحب کتاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز نیت کے سبق سے فرمایا تاکہ سب سے پہلے ہمیں نیت سکھائیں, نیت کے فضائل بتائیں, نیت سے متعلق گفتگو کی جائے. نیت ایک بڑا نازک مسئلہ ہے, یاد رکھیں بڑا نازک مسئلہ ہے, اور بڑے بڑے کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کتنے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ذرا سی شہرت یا ذرا سا مقام ملتا ہے تو انسان کا قدم نیت صحیحہ سے ریاکاری کی طرف حتیٰ چلا جاتا ہے. اسی لیے حضرات محدثین نے اپنی کتاب کو اسی روایت سے شروع فرمایا. امام بخاری جیسی شخصیت جن کی کتاب قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اصح القتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتابوں کے بعد دنیا میں صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے, یعنی جس کی باتیں سندی حیثیت سے صحیح صحیح, کوئی بھی عالم ادھورا کیوں نہ ہو لیکن انگلی آنکھ بند کر کے یہ کہہ دے گا کہ بخاری کی روایت ہے, یہ امت تسلیم کر لے گی, اس پر کوئی ایچ پیچ نہیں, فوراً اسے قبول کر لے گی. لیکن حضرات علماء کی خدمت میں ایک بات پیش کروں, بخاری میں کسی روایت کا ہونا سند کے اعتبار سے تو بالکل صحیح, اس پر کوئی کلام نہیں, اس کی سند, اگرچہ بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے, دندے تو بخاری پر بھی اٹھائے ہیں, امام بخاری کو بھی معاف تو نہیں کیا, دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری پر دندہ نکالا اور کتاب لکھی منتقدات علی البخاری, یعنی بخاری کی گرفت, بخاری کی پکڑ. علامہ اسماعیلی نے کتاب لکھی منتقدات علی البخاری, امام بخاری کو بھی بخشا تو رہی ہے, لیکن بخاری کے چاہنے والے دیوانے اور عاشق حافظ ابن حجر احمد عسقلانی رحمت اللہ علیہ ایسے چاہنے والے ہیں کہ یہ جتنے اشکالات تھے, چونکہ حافظ صاحب پیچھے آ رہے ہیں تو ان سب اشکالوں پر جھاڑو پھیرتے جا رہے ہیں, سب جواب دے دیا کہ تم نے یہ اشکال کیا وہ غلط, یہ اشکال کیا, لیکن دو جگہ ایسی ہیں جہاں حافظ صاحب سے بھی جواب نہیں بن پڑا. جواب دینے کو تو دیا ہے حافظ صاحب نے بھی, لیکن ساتھ ساتھ ایک جملہ کہہ گئے, کتاب المغازی میں ایک روایت آتی ہے جہاں ایک بڑا اشکال دارقطنی نے فرمایا ہے امام بخاری پر, وہ حافظ صاحب نے جواب دیتے تو دے دیا ہے لیکن وہ جواب معیار پر نہیں اتر رہا ہے, تو حافظ صاحب جواب محبت میں دے رہے ہیں اور بعد میں یوں نقل کر رہے ہیں, کبھی کبھی تیز رفتار گھوڑے کو بھی تھوکل لگ جاتی ہے, یہ نیچے جواب دے گئے, کبھی کبھی تیز رفتار یعنی بخاری کو بھی تھوکل لگ گئی. تو ہوتا ہے دنیا میں معصوم صرف اور صرف جس کے کلام پر اشکال نہیں ہو سکتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ کوئی نہیں. عصمت آپ کے ساتھ ہے, آپ کا کلام پاک ہے, صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہیں, یاد رکھنا. معصوم اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں آپ کے قلب مقدس سے گناہوں کی تمام چیزوں کو نکال لیا گیا اسے کہتے ہیں معصوم, اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جس میں گناہوں کا مادہ ہے لیکن کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے. یہاں صحابہ کی حفاظت اللہ کرتے ہیں, اسی لیے 9-10 سال کے تھے چھوٹے سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا شق کے صدر ہوا, دائی حلیمہ کے مکان پر تھے تو سینہ چیرا گیا, قلب مبارک کو دھویا گیا. محدثین فرماتے ہیں کہ کیا دھویا گیا, فرمایا کہ جو بچپن کی غلط عادتیں ہیں اس کو دھویا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے غلط عادتیں رکھی کیوں, فرمایا اگر رکھتے نہیں تب تو فرشتے ہو جاتے, یہ فرشتوں کی شان ہے, آپ تو انسان ہیں بشریت تو رکھنا پڑے گا آپ میں, اس لیے آپ سے غلطیاں بھی کروائی, بھولیں بھی ہوئی آپ کی, نماز بھی قضا ہوئی آپ کی, فجر میں آنکھیں بھی لگ گئی, فجر کے ایک دو مرتبہ ایسا بھی پیش آیا آفتاب طلوع ہو گیا, ایسا بھی واقعہ پیش آیا جنابت کی حالت میں مصلے پر آ گئے بھول گئے, اور جب مصلے پر پہنچے تکبیر پوری ہوئی اور یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا, واپس گئے غسل کر کے آئے پھر نماز پر آئی. یہاں سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے یاد نہیں, اس لیے نہیں کہ اگر زندگی میں کبھی بھول بھلیا نہ ہوتی تو وہ فرشتہ ہو جاتا بشر نہ رہتا. بشریت کو ثابت کرنا تھا آپ کی. بہرحال بچپن میں دھویا گیا, جو بچپن کے بچوں کی غلط عادتیں ہوتی, جوانی میں دھویا گیا شباب کے جو گندے باتیں ہوتی, وحی کے موقع پر پھر شک کے صدر ہوا اور دھویا گیا تاکہ اب اس میں قرآن کریم اترنے کی صلاحیت ہو جائے, اور معراج کے موقع پر دھویا گیا تاکہ اوپر جانے کی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے, اور کہیں جنت اور جہنم تو جہنم کو دیکھ کر ڈر نہ جائے. یہ ہیں چار مرتبہ شک کے صدر آپ کا, چار مرتبہ آپ کے سینے مبارک کا شک کے صدر ہوا ہے بچپن میں, جوانی میں, وحی کے نزول پر, اول رسالت پر, اور معراج کے موقع پر. تو بہرحال معصوم صرف حضرات انبیاء ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, ان سے مادے کو دھویا نہیں گیا, صحابہ سے ہے سارے صحابہ میں. اسی لیے تو مائز اسلمی سے کیا ہوا, فلاں سے کیا ہوا, فلاں سے, لیکن اللہ کی طرف سے ان صحابہ کی حفاظت ہوتی ہے, صحابہ محفوظ ہیں, نبی معصوم ہے, اور صحابہ کی بات کسی پر محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا, تابعی تبع تابعی کسی پر نہیں. تو کلام تو بخاری پر بھی ہوا ہے, لیکن اس کے بخاری میں ڈوبے ہوئے آپ صاحب نے جوابات دیے. بہرحال اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس سرزمین پر بخاری شریف ہے. لیکن میں وہ بات کہہ رہا تھا جو علماء کے لائق ہیں کہ کسی روایت کا بخاری میں ہونا یہ اس کی صحت کی دلیل ضرور ہے, لیکن واقعے کے مطابق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. صحیح تو اس لیے کہ اس کا ہر راوی جو ہے نا اس سے ثقہ ہے, صحیح ہے, اس لیے اس کو ہم کہہ دیں گے روایت صحیح, لیکن وہ واقعے کے مطابق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں بخاری ہی میں دو روایتیں آ رہی ہیں, ایک میں ہے کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو قوبہ میں قیام فرمایا, روایت میں ہے 14 دن, بخاری کی روایت, اور بخاری ہی میں دوسری روایت یہی ہجرت کی بیان کی جاتی ہے تو اس میں ہے 24 دن. ظاہر سی بات ہے 14 والی صحیح تو 24 نہیں, 24 والی ہے تو 14 نہیں, روایت دونوں صحیح ہے اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے, سند بالکل اس کی قوی ہے, لیکن واقعے کے مطابق کوئی ایک روایت ہوگی, دونوں نہیں ہو سکتی, 14 ہے تو 24 نہیں, 24 ہے تو 14 نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کا آغاز ابتدا اسی حدیث شریف سے فرمایا, اور اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ میری کتاب کے پڑھنے والوں, میں صحیح نیت کے ساتھ کتاب لکھ رہا ہوں, تم لوگ بھی اپنی نیت کو صحیح رکھنا. صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث شریف سے فرمائی, انما الاعمال بالنیات کو پہلے لکھا پھر کتاب شروع کی. امام نووی اپنی کتاب ریاض الصالحین کو اسی حدیث شریف سے شروع فرماتے ہیں, اور ہم کو اخلاص نیت کی دعوت دے رہے ہیں. پہلا سبق اخلاص کا پڑھنا, بولنے والے تجھے بھی اخلاص رکھنا ہے کہ تو واہکا کرانا مقصود نہ ہو, تیری شان بتانا, تیرا علم بتانا, تیرا جوہر بتانا, تیرا کمال بتانا مقصود نہ ہو, اے سننے والوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اور دنیاوی غرض سے اس سبق کو نہ پڑھنا اور میرے نبی کے کلام کو نہ پڑھنا، بلکہ اس لیے پڑھنا کہ محبوب کی ادائیں ہیں، ہمیں اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہیں، اس لیے ہم سن رہے ہیں، بس اس نیت سے پڑھنا. اس نیت سے اگر ہم روایتوں کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یقیناً ہمیں اس پر ثواب ملے گا. تو سب سے پہلا سبق اخلاص کا ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور کچھ آیات لے آئے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. کون سا دین؟ حنفاء، جو بالکل سیدھا ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا دین ہے. نماز قائم کرو کا لفظ لا کر تمام بدنی عبادت آ گئی، اور زکوٰۃ ادا کرو کا لفظ لا کر تمام مالی عبادت آ گئی. عبادت دو ہی ہے، یا تو مالی ہوگی یا جسمانی ہوگی، دونوں کو لے لیا. دوسری آیت میں فرمایا لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارے قربانی کا گوشت اور تمہارا خون، اللہ کے وہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ایک لاکھ کا بکرا، 80 لاکھ کا بکرا، 1.5 لاکھ کا بکرا لے آئے، اب سب کو دکھائے پھرتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہوئی، اللہ کی رضا نہیں. ہاں ذمہ ادا ہو گیا، ایک ہے ذمے کا ادا ہونا اور ایک ہے اس پر ثواب کا ملنا، دونوں میں فرق ہے. قربانی اگر ریاکاری کے ساتھ بھی کی ہے، ذمے میں قربانی ساقط ہو گئی، لیکن اللہ کے وہاں اس پر ملے گا کچھ نہیں. جیسے کوئی باپ کا بیٹا ہے، نافرمان ہے، نالائق ہے، تو ابھی صورت میں باپ اس کو بادل ناخواستہ کھلا تو دیتا ہے کہ بھائی میرے ذمے ہے اس کی کفالت، لیکن باپ کے دل سے دعائیں نہیں ملے گی. اسی طرح ریاکاری والا عمل اگر کسی نے کیا ہے تو اس صورت میں ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی، نماز پڑھی ریاکاری کے ساتھ، اثر کی نماز ذمے سے ساقط ہو گئی، اب دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے وہاں پوچھ لو کیا ملے گا، فرمایا کچھ نہیں. تیسری آیت میں فرماتے ہیں اے لوگو، تم اپنے دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے. کس نیت سے تم کام کر رہے ہو؟ زکات کی رقم دی نیت کیا ہے؟ صدقے کی رقم دی نیت کیا ہے؟ کسی کو مہمان آئے، ظاہر میں تو کہہ رہے آئیے آئیے آئیے، آپ کا تو میں انتظار ہی کر رہا تھا، تشریف لائیے، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، اور دل میں ہے کہ نالائق کہاں سے آ گیا. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، یہ جو تمہاری دوغلی پالیسیاں ہیں نا، میں اس کو خوب جانتا ہوں. معافی صدورکم او تخفو، دلوں کی دوغلی پالیسیوں کو میں بہت جانتا ہوں. اب میں نیت کے فضائل پر آج کی مجلس میں کچھ باتیں کہہ دوں، نیت کے مسائل پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی. دیکھو نیت کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ جو روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں ایک ہے نیت، ایک ہے عمل، تو عمل کا تعلق مسائل سے، اور نیت تو نیت کے فضائل. جب اللہ کے نبی مکی زندگی میں تھے تو کچھ مکہ کے سردار اور بڑے بڑے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جتنے غریب بیٹھے ہیں نا، ان سب غریبوں کو ہٹا یہاں سے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، غریبوں کے ساتھ، ہم مالدار، ہم عزت والے، ہم اونچے مقام والے، یہ غربا قسم کے، بھلا ہم کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ان کو ہٹاؤ. اللہ کے نبی کے دل میں اس سلسلے میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ میں ہٹا دوں ان صحابہ کرام کو جو عمار ہیں، یاسر ہیں، خبیب ہیں، بلال ہیں، سب غریب ہی تو تھے، غلامی میں سے آئے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کو ہٹا دوں، لیکن العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی ان غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، نہ حقارت کی بنیاد پر نہیں. یہ تو میں اور آپ، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مالداروں سے دو دو ہاتھوں سے معانکے ہوتے ہیں اور غریب سے دو انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے مسائل ہیں. ہم نے دنیا میں محبت کا مدار دولت پر رکھا، محبت کا مدار دولت پر رکھا. دولت ہے تو محبت، اور دولت نہیں تو محبت نہیں. مالدار کا وہ استقبال اور غریب سے متعلق، اللہ ہی معاف فرمائے، وہ حقارت، وہ نفرتیں دلوں میں کہ کبھی کبھی اگر کوئی مالدار ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہو اور کوئی غریب آ جائے تو ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر کہیں گے جاؤ ابھی کہاں ہے. یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ دولت کی بنیاد پر فرق کرنا ہمارے وہاں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں تو قطعاً یہ مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو سب برابر تھے. تو نبی علیہ السلام کے دل میں جو بات آئی کہ میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دوں، والعیاذ باللہ، اس لیے نہیں کہ یہ غریب ہیں، اس لیے دل میں یہ نیت تھی کہ یہ تو میرے ہے ہی بنے بنائے پہنچے ہوئے اللہ تک، ان کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، اگر میں نے ہٹا بھی دیا تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ لوگ اس بہانے میرے قریب ہو گئے، مالدار لوگ، تو ان کی مالداری اور سرداری کی بنیاد پر پورے عرب میں ایمان آ جائے گا. جب یہ بڑے ایمان لے آئیں گے تو پورا قبیلے کے قبیلے مسلمان. پھر میں ان بڑوں پر، مالداروں پر، عزت والوں پر بھی میں محنت کروں گا، ان کو بھی ویسے ہی بنا دوں گا، اللہ تک پہنچا دوں گا جیسے وہ بنے ہوئے ہیں، بلال، صہیب وغیرہ. یہ تھی نیت، بنانے کی نیت سے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں ان کو اپنے قریب کروں. ابھی تو ارادہ ہی ہوا تھا، ابھی ہٹایا بھی نہیں تھا، ابھی تو ارادہ ہوا تھا. اور اللہ نے آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پاس سے نہ ہٹائیے ان غریبوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں، بالغدات والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اخلاص کے ساتھ. کیسے بلاتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ. آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا. اتنے پر بس نہیں کیا اللہ نے، آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ہٹانا تو بہت دور کی بات، میرے نبی تیری نگاہیں بھی ہٹنے نہ پائے ان سے، ان کو دیکھ تو اگرچہ غریب ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا، دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر یہ غربا تیرے پاس آ جائیں تو تو ان کے سلام کرنے سے پہلے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, ان کے سلام کرنے سے پہلے میرے نبی تو ان کو سلام کر. کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سلام سے پہلے تو فقل تو سلام کر, سلام علیکم. اور ان کو بشارت سنا کہ قطب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کہ اے میرے غریب صحابہ اللہ نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. آیت اتری ہی تھی کہ سلمان فارسی آ گئے, غریب ہیں یہودی کے یہ تو غلام تھے نا. سلمان فارسی نے صحابہ میں بہت لمبی عمر پائی, 140 سال سے اوپر ان کی عمر ہے, بہت لمبی زندگی پائی سلمان فارسی نے, بہت دور دیکھے انہوں نے. اور یہ اصلاً تھے مجوسی فارسی ایران کے, لیکن کوئی پادری سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ پر مذہب عیسائیت کو قبول کیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ پادری ماننے پر آیا تو دوسرے پادری کا حوالہ دیا, وہاں گئے. پھر اس کے بعد تیسرے پادری کے پاس گئے, پھر اس کے بعد چوتھے پادری کے پاس گئے. جب چوتھے پادری کے موت کا وقت آیا تو اس نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ کہا اب کہیں نہیں جانا ہے, اب نبی آخر الزمان کا انتظار کرو. تو سلمان نے فرمایا اس کی نشانی, فرمایا تین نشانی اس کی, وہ ہدیہ قبول کریں گے, وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی. یہ تین نشانی. کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا کھجوریوں والی جو جگہ ہیں وہاں ہجرت ہوگی. تو سلمان فارسی کھجوریوں والی جگہ مشہور تھی, یثرب مدینہ. ایک قافلہ مدینے آ رہا تھا, ان کے باپ نے ان کو گھر میں باندھ دیا تھا, یہ کسی طرح چھوٹ کر نکل گئے. لیکن جس قافلے کے ساتھ, جس جماعت کے ساتھ آ رہے تھے مدینے کی طرف, اس جماعت نے مدینے میں سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچ دیا. حالانکہ غلام نہیں تھے, آزاد تھے, یہ تو غلام بنا کر بیچ دیا. اب یہ یہودی کے وہاں غلامی کر رہے تھے, کھجور توڑ رہے تھے, درختوں پر چل رہے تھے, اپنے گھر کا مالدار بچہ تھا یہ تو, لیکن غربت آ گئی, غلامی میں آ گئے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینے میں ہو گئی, وہ یہودی باغ میں نیچے باتیں کر رہے ہیں اور سلمان اوپر ہیں کھجور توڑ رہے ہیں. جب وہ باتیں سنی تو جلدی جلدی سلمان نیچے آئے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, تو آقا نے ایک تھپڑ مارا زور سے اور کہا تو اپنا کام کر, تجھے کیا پڑی. لیکن سلمان کو بھنک لگ گئی, تحقیق کی تو پتا چلا کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں. یہ اپنے پاس غلام تھے کیا ہوتا, لیکن تھوڑا سا جو کچھ تھا جا کر یوں کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. فرمایا میں نہیں کھاتا. فرمایا ہذا اول, یہ پہلی نشانی ہو گئی. دوسرے دن گئے یہ ہدیہ ہے, لے لیا. فرمایا یہ دوسری نشانی ہو گئی. اور سلمان گھومنے لگے تو اللہ کے حبیب نے جان بوجھ کر اپنا جو اوپر کا آبا تھا اس کو تھوڑا نیچے کر دیا تاکہ وہ مہر نبوت دیکھ لے. فرمایا ہذا ثالث, یہ تیسری نشانی, اور فوراً ایمان قبول کر لیا. اب ادھر یہودیوں سے یوں کہا کہ مجھے آزاد کرو گے, تو کہا آزاد کریں گے لیکن ایک بڑی رقم. کتنی رقم؟ بہت بڑی رقم, 400 مثقال سونا مانگا. اس زمانے کے اعتبار سے 30 لاکھ روپے سے زائد کا ہوتا ہے, اتنا سونا مانگا. اور یہ کہا کہ یہ ہمارا باغ ہے, یہاں کھجوریوں کے درخت لگاؤ اور اس کی خدمت کرو پانی پلاؤ جب وہ فلدار ہوں گے تب چھوڑیں گے. سلمان نے جا کر آقا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے. کہیں سے کیا یمن سے کسی نے حضرت کے لیے تھوڑا سا سونا بھیجا تھا. حضرت نے فرمایا لو اس کو لے جاؤ. تو سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ بہت ہیں اتنا کام نہیں آئے گا. فرمایا بسم اللہ بول کر لے جاؤ کم پڑے گا تو دیکھ لیں گے. سلمان لے گئے اور وزن کیا گیا تو پورے 400 مثقال ہو گیا. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دیا. اب وہ کھجور کے درخت لگانے تھے اللہ کے حبیب خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لگائے اور برکت رسول ہیں کہ ایک سال میں کھجور آ گئی. حالانکہ عام طور پر کھجور 3 سال میں آتی, ایک سال میں کھجور آ گئی. سلمان کو رہائی مل گئی. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت ادھر اتر رہی ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ میرے پیغمبر ان کے سلام سے پہلے تو سلام کر. آیت اتری ہے اور سلمان مسجد میں تشریف لائے اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے. فرمایا سلام علیک یا سلمان حنیاً لکا تمہارے لیے مبارک ہو کہ میرا اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سلام کروں. یہ مقام کیوں ملا؟ یریدون وجہ اخلاص. یہ ہے اخلاص. انسان جب اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے وہاں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عزت کتنی ہے اور مال کتنا, نہ وہ تو اندر کی مایا کو دیکھتا ہے. ما فی صدورکم او تخفوہ یعلمہ اللہ میں خوب جانتا ہوں, اس لیے وہ اسی پر فیصلے کرتا ہے. کتنی عظیم الشان بات ہے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ بلکہ نبی کو دانت پڑی ہے, یہاں دانت پڑی ہے. ابھی تو دل میں صرف ارادہ آیا تھا کہ ان غریب صحابہ کو ذرا ہٹا دوں, کیا دانت پڑی. ترید زینت الحیات الدنیا, اے میرے پیغمبر آپ دنیا داروں کو پسند کر رہے ہو, یہ میرے مخلص ہیں غریب, ان کو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہو. دانت پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ قطعاً آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ کوئی حقارت تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص نیت ایک عظیم شان چیز ہے. انسان جب اپنے عمل میں خلوص, لیکن یہ ہے مسئلہ تھوڑا مشکل, مسئلہ ہے مشکل. محنت کرتے کرتے انسان بن جاتا ہے. جب محنت کرتا ہے نا, کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا حضرت اخلاص نیت کیسے پیدا ہو؟ ہم سب کے لیے یہ جواب ہے. حضرت نے فرمایا یہ استحضار رکھو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں, یہ عمل میں جس بندے کے لیے کر رہا ہوں, کیا وہ اس کا پورے پورا بدلہ مجھے دے گا؟ میری نماز کا پورا بدلہ وہ دے گا؟ نہ. اچھا, میرے اللہ نے مجھ کو عدم سے وجود کیا تو اس کے لیے کروں یا جس نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے کروں؟ بھائی اس نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے تو میں عمل ان کے لیے کروں یا جس نے مجھ کو پیدا کیا اس کے لیے کروں؟ فرمایا اگر یہ استحضار دماغ میں بٹھا لوگے تو عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نیت کرو کہ میں جس کے لیے دکھانے پر کام کر رہا ہوں کیا معلوم وہ دیکھتا بھی ہے یا نہیں دیکھتا, اور اگر دیکھتا بھی ہے تو کیا معلوم وہ راضی ہوگا بھی یا نہیں, اور اگر راضی ہوگا بھی تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا. راضی ہونے سے ضروری تو رہی ہے کہ دے بھی دے. آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے کچھ کر دیے جائیں گے, وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا. اور اگر دے بھی دے گا آپ کو تو بھائی زندگی بھر کی کفالت تو نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کرو گے وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ دبیب النمل, بیہقی کی روایت ہے کہ رات کی کالی اندھیری میں کالے پتھر پر کالی چلنے والی چونٹی کو جب وہ دیکھتا ہے تو میرے بندے تیرے عمل کو تو بطریق اولا دیکھتا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے ہے تو راضی بھی ہوگا, اور جب وہ راضی ہوگا تو عطا بھی کرے گا اور اتنا دے گا کہ کسی کا محتاج نہیں بننے دے گا. تو پھر اس کے لیے کیوں نہ کریں ہم, اسی کی رضا کے لیے ہم کیوں عمل نہ کریں. اور عجیب بات ہے, بعض اکابر اور بعض صوفیہ سے ایک عجیب جملہ ہے, دو چیزیں ایسی ہیں, ایک ہے توبہ اور ایک ہے نیت. نیت معدوم کو موجود کرتی ہے اور توبہ موجود کو معدوم کرتی ہے. عجیب جملہ ہے صوفیہ کا. فرماتے ہیں نیت معدوم کو, یعنی جو نہیں ہے اس کو وجود دیتی ہے. کیسے؟ میں نے نیت کی ہے اللہ یہ کیسے تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے, میرے پاس ہوتا اے اللہ میں بھی تیرے راستے میں دیتا, میں غریب پر گیا میرے مالک اگر تو مجھے کچھ دے دیں میں بھی تیرے راستے میں. نیتیں کر رہا ہے, افسوس کر رہا ہے نہ ہونے پر, اور دل دل میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتا. یہ نیت میں کوئی چیز ہے نہیں دینے کی, لیکن اللہ اس کو دینے کا ثواب دیتا ہے. تو جو چیز نہیں تھی نیت نے اس کو وجود دے دیا کہ نہیں, معدوم کو موجود کر دیا. اور موجود کو معدوم کر دیتا ہے. کیسے؟ توبہ. گناہوں کا ڈھیر ہے, موجود ہیں, لیکن جا خلوت میں دو قطرے آنسو کے بہا کر سچے دل سے توبہ کر لی تو یہ توبہ تمام گناہوں کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. توبہ کیا کرتی ہے؟ موجود کو معدوم, اور نیت معدوم کو موجود. کہاں ملے گا یہ جملہ؟ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحاوی کی شرح امانی الاحبار میں ملے گا. امانی الاحبار میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تحاوی شریف کی شرح ہے, حضرت نے نیت پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نیت معدوم کو موجود کرتی ہے اور توبہ موجود کو معدوم کرتی ہے. بہت جامع جملہ ہے. اب ایک روایت آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. چلیے نیت کی فضیلت تو معلوم ہو گئی کہ نیت کی فضیلت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ اکبر, صحابہ کرام جو غریب تھے لیکن مخلص تھے تو اللہ نے صحابہ کے فیور میں کتنی زبردست آیت اتاری, کیسے ان سے متعلق آیت اتاری. لیکن ایک حدیث شریف ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ. ہاں یہ خلجان پیدا کرتی ہے تھوڑا سا, میں بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں گا. ترجمہ اس حدیث شریف کا ہے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر, بہتر ہے, من عملہ, اس کے عمل سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل میں تو تکلیفیں ہیں, نیت میں کوئی تکلیف نہیں, پھر عمل سے افضل نیت کیسے ہو گئی؟ پھر تو بہتے بہتے نیت ہی کرتے رہیں گے, ہم عمل چھوڑ ہی دیں گے پھر تو. پھر عمل کی ضرورت کیا رہے گی جب نیت عمل سے بہتر ہے؟ تو پھر یوں نیت کرتے رہیں گے, اللہ نماز پڑھتا تو اچھا ہوتا, بس ہو گئے. نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ بہت بڑا سوال ہے اس حدیث شریف پر. لیکن یاد رکھو, اللہ کے نبی کے کلام پر اشکار یہ ہمارے عقل کے قصور کی بنیاد پر ہوتا ہے ورنہ وہ تو اوپر سے لے کر بولتا ہے اس کے کلام میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے تو بہت سارے مطالب بیان فرمائے ہیں, میں ایک دو موتے موتے مطلب پیش کر دوں جو مطلب کے ہیں, جو ہمارے کام کے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ ایک آدمی وہ ہے جو عمل کر رہا ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ, اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس عمل نہیں ہے لیکن اس کی نیت بڑی خلوص والی ہے. مثلا کوئی آدمی بیچارے کے پاس مال نہیں لیکن سوچ رہا ہے اللہ تو اگر مجھے دے دے تو میں ضرور خرچ کروں گا, اور سچا ہے اپنی نیت میں, سچا ہے اور خلوص ہے. اور ایک آدمی دے رہا ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ میرے نام کی تختی لگے, میرے نام کا استقبال ہو, میرے نام پہ جلسہ ہو, میری دعوت ہو, یہ نیت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا عمل پورا کا پورا لیا جائے اس کے عمل پر کچھ نہیں ملے گا, اور وہ آدمی جس کے پاس عمل نہیں ہے لیکن نری نیت ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوگی. یہ ہے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زید مال نہیں ہے لیکن خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ مجھے دے دے میں دوں گا, اور بکر دے رہا ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ, تو بکر کے عمل کے مقابلے میں زید کی نیت اچھی ہے اس لیے کہ اس پر ثواب ملے گا, اس پر کچھ نہیں ملے گا. نیت المؤمن خیر من عملی. اور ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بھی بیان فرمایا کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان نیت کر رہا ہے کہ میرا فلاں کام اگر اللہ مجھے دیتا تو میں کل لیتا, لیکن افسوس کہ میرے پاس نہیں ہے, اور اس پر اتنا افسوس کرتا جا رہا ہے اتنا افسوس کرتا جا رہا, مال آتا ہی نہیں کہ بیچارہ دے, آتا ہی نہیں, افسوس پہ افسوس, افسوس پہ افسوس کرتا جا رہا ہے. تو اس کے غم پر جو اس کا دل ٹوٹ رہا ہے اللہ مجھے کب دے گا, میں بھی خود دے دوں, میں کتنا بیمار چل رہا ہوں اللہ, میں کب صحت مند ہو جاؤں, تہجد گزار بن جاؤں. افسوس پہ افسوس, غم پہ غم اپنے دل کو توڑتا جا رہا ہے. فرمایا اس کے عمل کرنے پر اللہ اس کو اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا کہ اس کے غم پر اللہ ثواب دینے والا ہے, اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے. بہرحال نیت المؤمن خیر من عملہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت یہ کفار, یہ نافرمان باغی اللہ کے, صحیح ہے کہ انہوں نے کفر کیا, شرک کیا, سب کچھ کیا, لیکن ایک محدود زمانے تک ہی تو کیا ہے نا بھائی, جتنے سال جیا اتنے ہی سال کفر کیا, پچاس سال تو پچاس, سات تو سات, ستر تو ستر, جتنا جیا اتنا ہی تو اس نے کفر کیا ہے, تو پھر اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ ظلم نہیں ہوا اس پر کہ اس کا جرم کم ہے اور سزا زیادہ ہے؟ ستر سال کفر کیا اور اللہ اس کو ڈالے گا لاکھوں سال, یہ لاکھوں سال تو ہم بول رہے ہیں ورنہ حد ہے ہی نہیں, لاکھوں میں بھی حد ہوتی ہے, وہاں تو حد ہی نہیں ہے. تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا کہ اس نے گناہ کیا سات سال, ستر سال کفر کیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلایا جا رہا ہے؟ یہی سوال جنت پر بھی ہوگا کہ اس نے جتنا کام کیا اتنا دینا چاہیے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیسی, خالدین ابیا, یہ ہمیشہ کی جنت کیسی اس کو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ جو اللہ سزا دے گا وہ عمل پر نہیں دے گا, نیت عمل پر دے گا. اس کافر کی نافرمان کی نیت ہمیشہ کفر کرنے کی تھی, اگر اس کو 2000 سال ملتے تو یہ 2000 سال کفر کر کے چلتا, تو چونکہ ہمیشہ کی نیت تھی اس لیے سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی. اور مومن کی نیت ہمیشہ ایمان کی تھی کہ اللہ مجھے کروڑوں سال بھی دے تو میں ایمان سے نہیں ہٹوں گا, اس کی نیت کے ہمیشگی کی بنیاد پر اللہ ہمیشہ کی جنت ادا کریں گے. ہمارے اکابر نے ان عقدوں کو ان گروہوں کو ایسے کھولا ہے کہ امت کے سامنے مسائل کھول کر رکھ دیے. اب دیکھو اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اطاعت جس کو کہتے ہیں عبادت, عبادت میں نیت فرض ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ عبادات ہیں, اس میں نیت فرض ہے. وضو کا مسئلہ دوسری مجلس میں. دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جو اس قبیلے مباحات ہیں. مباحات کا کیا معنی؟ کرو تو کرو, نہ کرو تو تمہاری کوئی پکڑ بھی نہیں کرے گا. تجارت کرنا مباح ہے, تم نہیں کرو تو اللہ مارے گا کچھ بھی نہیں. کھیتی کرنا مباح ہے, کرو تو کرو نہ کرو تو اللہ کوئی دندے تھوڑے ہی مارے گا کہ کیوں کھیتی نہیں کی تھی. کھیتی کرنا, دکان چلانا, جاب کرنا, یہ سب کے سب اعمال مباح ہے. لا ثواب ولا عقاب, ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. ایسے اعمال میں نیت کی بنیاد پر فرق پڑ جائے گا. اگر نیت صحیح کر لی تو پہلے کوئی ثواب نہیں تھا, اب یہ عمل ثواب والا ہو جائے گا. اور اگر نیت غلط کر لی تو پہلے کوئی گناہ نہیں تھا, اب گناہ ہوگا. مثلا میں صبح کو کھیت میں چلا اس نیت سے کہ میرے گھر والوں کی کفالت میرے ذمے ضروری ہے, مجھے ان کا خرچہ دینا ہے, پھر اس کے بعد جو بچے گا میں زکوٰۃ دوں گا, صدقہ دوں گا, عشر دوں گا, فلاں کروں گا, مساجد میں دوں گا, یتیموں کو دوں گا, بیواؤں کو دوں گا, ہاسپٹلوں میں دوں گا. اچھی نیت ہے. تو اب دکان پر جانا آنا بیٹھنا یہ عبادت ہو گیا, پہلے مباح تھا اب عبادت ہو گیا. اور اگر کوئی اس سوچ میں جا رہا ہے کہ خوب بینک بیلنس بناؤں گا, پھر بچی بری ہو رہی ہے, شاندار نکاح, 10 لاکھ کا مندب اور 15 لاکھ کا خرچہ, اور دیکھو میں وہ طریق سے نکاح کراؤں گا کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی, پہلے اس کھیت میں جانے پر کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس نیت کی بنیاد پر گناہ آ گیا. مباح جتنے کام ہیں نا, مباح روزمرہ جو ہم کرتے رہتے ہیں یہ سب مباح کام ہیں, اس میں اچھی نیت کر لو ثواب. کسی نے اپنی بہن کو اس نیت سے دیکھا میری بہن ہے, اس پر مباح ہے, دیکھیں گھر میں رہتے ہیں بھائی بہن تو ایک دوسرے, لیکن بہن ہے اس نیت پر دیکھا. اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک جگہ پیدا فرمایا ہے تو اس دیکھنے پر اور صلہ رحمی کو سوچنے پر اس نگاہ پر اللہ ثواب دے گا. اور علمان الحفیظ کوئی اور نیت ہو گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زکوٰۃ دیتے تھے اپنی خود کی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہنے والوں کو, رشتہ داروں ہی کو دیتے تھے پہلے تو, لیکن چاہنے والے رشتہ داروں کو کم دیتے تھے, نہ چاہنے والوں کو زیادہ دیتے تھے. اور ہم کیا کرتے, چاہنے والوں کو زیادہ اور نہ چاہنے والوں کو. بول صاحب جواب دیو, کوئی دارو ہارو بولتو ج نہیں. ہاں یہ جملے ہمارے, ہم کس کو دیتے ہیں, جو تعریف کرے اور جو برائی کرے اس کو ہم نہیں دیتے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو برائی کرے میں اس کو زیادہ دوں گا. بیٹا پوچھ رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، فرماتے ابا جی یہ برائی کرتے ہیں آپ انہیں کو کیوں زیادہ دیتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتا اور شکر کے الفاظ بھی نہیں چاہتا، اگر میں ان سے تعریف چاہوں گا تو مجھے دنیا میں ثواب مل گیا، آخرت میں کیا ملے گا؟ بہت بڑی بات کہی ہے، سرسری مت سمجھنا. ہم سب مال دے کر یہیں تعریف چاہ لیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو گئی تعریف. اسی لیے کفار کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کفار نے بلا ایمان کے نیک اعمال کیے ہیں تو بہرحال نیک عمل کا ثواب تو ملتا ہی ہے اس کو. اس نے مثلا فلاں جگہ غریب کو، یتیم کو، ہاسپیٹل کو، یا اور کسی جگہ کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، تو اللہ کوئی بیکار تو نہیں کرتا ہے اس کے عمل کو. لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر، چونکہ آخرت میں جنت کا تو سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو ویزا ہی ہے ایمان، اس ویزا کے بغیر تو داخل ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے اس کنتری کا ویزا ایمان کو بنایا ہے. اور دنیا میں حال یہ ہے کہ یہاں تو کسی طرح چھپ چھپا کر بھی ویزا کے مسئلے، یا بوگس کاغذات بنا کر بھی ویزا کے مسئلے کر لیے جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو پل صراط کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جہاں مسئلہ ہی نہیں وہی گرا دے گا، آگے چلنے کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں ایمان سب سے بڑا ویزا ہے وہاں ان کو تو جنت ملے گی نہیں، تو اللہ بیکار بھی نہیں کرتا ان کے عمل کو. فرمایا میں دنیا میں اس کے خرچ کا بدلہ یا تو عزت کے طور پر دے دوں گا یا دولت کے طور پر دے دوں گا. اور ایک روایت مسلم کی ملتی ہے بڑی عجیب، فرمایا اگر وہ بہت نیک عمل کرتا ہے تو پھر میں ایمان کے طور پر بھی دے دیتا ہوں، اس کو ایمان دے دیتا ہوں. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے بعد اللہ کے نبی سے سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دور جاہلیت میں بہت صدقے کیے ہیں، بہت غلام بھی آزاد کیے ہیں، خرید خرید کر آزاد کرتا تھا، مجھے اس کا کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیرین، فرمایا یہ جو تو نے کیا تھا اسی لیے اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا. تو کبھی ان نیکیوں کا بدلہ ایمان سے بھی اللہ دے دیتا ہے. اگر کوئی ایمان لا رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نیک عمل ہے جس کا صلہ اللہ نے ایمان سے دیا. لیکن ہاں، اللہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا، یہ طے شدہ مسئلہ ہے، وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو. غیر مسلم کا مسئلہ یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں میری برائی کرنے والوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ اچھا ہے نا یہ میرا شکر ہی ادا نہیں کریں گے، اور جب شکر ادا نہیں کریں گے تو میرے مال کا پورا بدلہ مجھے اللہ کے وہاں ملے گا. اور ہم ذرا ذرا سی تعریفات میں اپنے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. اب اس نے دو لفظ ہماری تعریف میں کیے، اس میں ہم خوش ہو گئے، ثواب ضائع کر دیا. ہاں ایک یہ بات ہے کہ ہم چاہتے نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے، اس پر تو کوئی حرج نہیں، ہمارے دل کی کوئی چاہت نہیں تھی، وہ خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہماری چاہت نہیں. اور پھر ہماری چاہت پر اگر وہ کہہ رہا ہے تو ذرا اس کے دل سے پوچھو نا کہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا کس دل سے کہہ رہا ہے. ہمارے سامنے تو کہہ رہا ہے، بعد میں جا کر کہتا ہے چھت فلن جی کاگرائے لکھے اوپر ہے. اس کے دل سے پوچھو کہ وہ صدق دل سے تعریف کر رہا ہے. فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کہہ رہا ہے. یہ تو حضرت عمر ان کو دیا کرتے تھے جو حضرت کی تعریف نہیں فرماتے تھے، ان پر زیادہ خرچ کرتے تھے. امت کو سبق ملا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ میری برائی کرتا ہے اس لیے میں کیوں دوں. فرمایا جب رضائے مولا کے لیے دینا ہے تو ہر ایک کو دو، تعریف کرے اس کو بھی دو، نہ تعریف کرے اس کو بھی دو. تو عبادات میں نیت فرض،
مباحات میں نیت کرو گے تو وہ نیکی کا عمل بنے گا، گناہ کی نیت کرو گے تو پھر وہ گناہ بن جائے گا، اور اگر کوئی نیت نہیں کی تو چلتے رہو، نہ گناہ نہ ثواب. اور تیسرا عمل ہماری زندگی میں وہ ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں گناہ کے، معاصی میں نیت کے صحیح ہونے کے باوجود معاصی ثواب نہیں بن سکتا. یاد رکھنا، کام ہے گناہ کا. اب کوئی نیت کر رہا ہے اچھی کہ چلو اچھی نیت سے گناہ کا کام ثواب بن جائے، اچھی نیت لاکھوں کرے گناہ گناہ رہے گا، ثواب نہیں ملے گا. میں مثال دوں آپ کو، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اور چوری اس لیے کر رہا ہے کہ میں مسجد میں خرچ کروں گا، نیت کتنی اچھی ہے مسجد میں خرچ، اور گناہ کام کیا کر رہا ہے چوری کا. چوری کے عمل پر صحیح نیت اگرچہ ہے لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. بھلا گناہ کا کام اچھی نیت سے کوئی گناہ تھوڑے ہی ختم ہو جائے گا. ایک آدمی بینک میں پیسے رکھ رہا ہے، یہ اس مسئلے میں بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں، بینک میں پیسے رکھ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ آئے گا تو میں غریبوں کو دوں گا. کیا نیت کر رہا ہے؟ انٹرسٹ سے میں غریبوں کی، نیت بڑی اچھی ہے غریبوں کی مدد، لیکن فرمایا کہ انٹرسٹ تو خود لے رہا ہے اس میں سے، پہلے تو تیرے ہاتھ میں آئے گا، تو نے انٹرسٹ کے معاملے کو خود کیا جس سے اللہ نے تجھے منع کیا تھا، تو اللہ کے مقابل کھڑا ہو گیا. یہ جو گناہ کا کام ہے، اگرچہ تیری کتنی ہی اچھی نیت غریبوں کو دینے کی کیوں نہ ہو، اس نیت کے باوجود تیرے لیے اس انٹرسٹ کی نیت کی بنیاد پر پیسہ جمع کرنا جائز نہیں ہوگا. کس نیت سے جمع کرائیں گے؟ حفاظت کی نیت سے. اس نیت سے تو جمع کرا سکتے کہ بھائی سیف سائٹ ہے، وہاں بینک میں پیسہ محفوظ رہے گا یا محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے ہم وہاں. اس نیت سے تو آپ جمع کرائیں، لیکن انٹرسٹ آئے گا اور میں غریبوں پر خرچ کروں گا، اس نیت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انٹرسٹ لینے کا مجرم ہوگا. دیکھو نیت کتنی اچھی ہے، لیکن اس نیت سیاح کے باوجود گناہ کا کام گناہ ہی رہتا ہے، ثواب نہیں بنتا. تین طرح کے کام زندگی میں ہوں گے، یا تو عبادت ہوگی یا مباح ہوں گے یا گناہ ہوں گے. میں نے تینوں کا حکم سنا دیا، اور یاد رکھو جتنا اپنے بس میں ہے کوشش کرتے رہو نیت کی صحیح کرنے کی، کوشش کرتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. عجیب حال ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو پہلے تو بڑا اخلاص ہوتا ہے، لیکن جب بالکل نماز کے قریب آتا ہوں تو دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، یعنی کوئی ریاکاری کا ذرا سے. تو عجیب بات، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ اسی نیت کے ساتھ نماز پڑھ لو، بعد میں توبہ کر لیجیے. اگر تم محض اس بنیاد پر نماز کو چھوڑ دو گے کہ شبہ ہو گیا، ریاکاری کا مسئلہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ شیطان اس طرح کی نیتیں کرا، اس طرح کے وسوسے پیدا کرا کر عبادت سے دور کر دے گا. یہی بات حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فرمائی کہ عبادت کر لو، بعد میں توبہ کر لو. جب چند مرتبہ ایسا کرو گے نا تو دشمن خود ہی بھاگ جائے گا کہ کمبخت وسوسے ڈالنے سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو میں وسوسے کے ساتھ پڑا، یہ تو پڑھ لیتا ہے پھر توبہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، خود بخود وہ دور ہو جائے گا. حضرت حانوی سے کسی نے فرمایا کہ حضرت دل میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو فرمایا چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. فرمایا کفار کے پاس کبھی شیطان نہیں آتا، مومن ہی کے پاس آئے گا، اس لیے کہ اسے تو ایمان کو چرانا ہے. حضرت فرماتے ہیں وسوسہ کا آنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تیرے دل میں ایمان موجود ہے. بہت بڑی دلیل دی حضرت نے، وسوسے کا آنا یہ دلیل ہے کہ تیرے دل میں ایمان موجود ہے، ورنہ شیطان آتا ہی کیوں وہاں پر.
تو اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کوشش کرنا چاہیے. ایک بزرگ سے متعلق امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے, تو جب جمعہ کا دن آتا تو وہ وضو کرتے, کپڑے بدلتے اور چلتے دروازے تک. اب دروازہ تو بند ہے, ان کو جس بریک میں رکھا ہے دروازہ تو بند ہے, اب کیا کرتے آگے, بس وہاں جا کر بیٹھ جاتے, کچھ دیر بیٹھتے, اللہ اللہ کر لیتے, پھر زور پڑھ لیتے. رفقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت کیا بات ہے, آپ تو یقین جانتے ہیں کہ جانا تو ہے نہیں, دروازہ بند ہے, جیل خانہ ہے, پھر آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرو, میرے بس میں جمعہ کے دن جتنی قوت اور طاقت کرنے کی ہے میں اتنی کر لیتا ہوں, باقی آگے اللہ مالک ہے, انشاءاللہ میرے اس عمل پر پڑھتا ہوں زہر, لیکن اللہ مجھے جمعہ کا ثواب دے گا. کوشش کرنا چاہیے, اپنی نیت سے متعلق کوشش کریں, اور کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا ہو جائے گا, اور ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ بھائی مجھے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, یہ اس کو زید عمر بکر کو خوش کر کے مجھے کیا ملے گا, ابھی اس کو میں نے راضی کر لیا کیا ملے گا اس سے مجھے, وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ مجھے بہت کچھ عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو حسن نیت سے مالا مال فرمائے, اور بری نیتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹوپی کیسی پہنتے تھے, یہ تو روایت میں کہیں نہیں آیا کہ کس طرح کی ٹوپی پہنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ ضرور آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ٹوپی صحابی تھے. باقی رہ گیا مسئلہ کہ ٹوپی اس طرح پہننا کہ بال سامنے کے نظر آئے, تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو بھائی امامہ باندھتے تھے, اور امامے کی وجہ سے آپ کے بال اندر دھپے ہوئے رہتے تھے. امامہ مستمرہ نہیں تھا, یہ بھی یاد رکھیے, امام مستمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے پوری زندگی امامہ, یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. ہاں البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام امامہ باندھتے تھے. مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور کو وضو کرایا, نبی علیہ السلام نے یوں امامے کے اندر سے ہاتھ ڈالا, یہ مسا ہو گیا, اس کے بعد آپ نے ہاتھ نکال لیا. اسی سے تو نبی نے استدلال کیا کہ چوتھا سر کا مسا کرنا فرض ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ باندھتے تھے, تو سامنے کے بال کے کھلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہیں کہ سامنے کے بال جو انسان کھولتا ہے یہ از قبیل ادب اچھا نہیں معلوم ہوتا, یہ گویا تکبرانہ شان ہے یا برائی کی شان. ایک تو یہ ہے کہ بھئی بے توجہی میں ہو گئی, یہ توجہ نہیں رہی اور تو بھی ادھر ادھر ہو گئی, ایک یہ, اور ایک یہ ہے کہ یوں ایکشن بناتے چلتے رہنا, یہ غلط ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اور بے توجہ ہی میں تو اللہ کے حبیب ایک مرتبہ اچانک تیز ہوا چلی تو آپ دوڑے مسجد کی طرف, اور اتنی تیزی سے دوڑے کہ آپ کی لنگی مبارک تخنوں سے نیچے چلی گئی. حالانکہ تخنوں سے نیچے لنگی کا جانا اللہ کے نبی نے ممنوع فرمایا, بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے, لیکن چلی گئی آپ کی لنگی, یہ بے توجہ ہی کی بات تھی. اس لیے کبھی آپ بس میں دوڑے بس پکڑنے کے لیے اور لنگی نیچے چلے جائیں, پجامہ پینٹ نیچے چلے جائیں, وہ تو اس میں داخل نہیں ہے. تو بے توجہی میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو کوئی عرض نہیں, لیکن جان بوجھ کر اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ ادب کے تو خلاف کہا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ اور ہے جس سے ٹوپی کا ثبوت ہوتا ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں ٹوپی کہاں ہے, بخاری شریف میں ہے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت کثیرن, میں نے بہت ساروں کو دیکھا, تو حضرت حسن تابعی ہے, تو آپ نے کن کو دیکھا ہوگا, صحابہ کو, سیدھا مسئلہ ہے. کیا فرماتے ہیں, میں نے بہت سارے صحابہ کو, صحابہ کا لفظ نہیں ہے اب میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا کہ جب وہ گرمی میں زمین پر سجدہ کرتے تھے تو زمین کی تپش اور گرمی کی بنیاد پر صحابہ کرام اپنی ٹوپیوں کو یوں آگے کر دیتے تھے اور اس پر سجدہ فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ ٹوپی پہنتے تھے.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پر عرب کے اندر بھائی تمہیں فالو کرنا ہے نبی کا یا نبی کے صحابہ کا, عرب جو ہیں وہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. جنہوں نے اپنا آئیڈیل یورپ کو بنایا ہے اور جو کھڑے کھڑے وہ عرب پیشاب کرنے لگے ہیں, کیا آپ ان عرب کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے؟ جن کی زندگی میں آپ دیکھ لو کہ کتنے وہ ہیں کہ جو اپنی گھاری کمائی کو کس طرح پر شراب نوشی میں اور گھوڑوں گھڑ دور کے اندر ختم کر دیتے. ہمارا آئیڈیل وہ نہیں ہے, ہمارا آئیڈیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ ہیں, انہوں نے جو کیا اسی طرح کریں گے. تو توبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سے ثابت ہے. بعض بہت دور دور کی روایتوں میں کہیں یہ ملتا ہے کہ پانچ کونا چھ کونا, یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی قطعی بات نہیں. حضرت نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم کوئی قطعی بات اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانچ کونا یا چھ کونے کا مسئلہ تھا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توپی کا ثبوت ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اللہم صلی علی سیدنا علی, اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفقر والمعاصی والخطايا والزلل. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دی, نبی کی سچی اتباع نصیب فرما, نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص نصیب فرما, للہیت عطا فرما, اخلاص نصیب فرما, للہیت عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما, شہرت دکھلاوے سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما, پریشان خود زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرما, ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو اے اللہ سچے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگی کو اپنے حبیب کی بتائی ہوئی زندگی پر ڈالنے کی ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ غلط تہذیب سے اور ننگے لباسوں سے اور عریانی لباسوں سے اور باریک لباسوں سے اے اللہ ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما, اتباع نصیب فرما, آپ کا عشق نصیب فرما. اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما, نمازوں کا سرور عطا فرما, یادوں میں مستی نصیب فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں اے اللہ ہم سب کی رہائی کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ سلام 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 سلام